如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ البقرہ کے اس 24ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اپنی راہ میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. اب اسی حوالے سے ایک اور ہدایت آ رہی ہے. فرمایا الشہر الحرام و بشہر الحرام, جو حرمت والا مہینہ ہے وہ حرمت والے مہینے ہی کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. رجب کا مہینہ, پھر ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوگا. رجب کا مہینہ عرب میں مخصوص تھا عمرے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب لوگ عمرے کے لیے نکلیں تو پوری طرح سے امن و امان ہو اور راستے میں انہیں کسی قسم کا خطرہ نہ ہو, تاکہ عمرے کی سعادت لوگ حاصل کرتے رہیں, اللہ کا گھر آباد رہے. اسی طریقے پر ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ مہینے مخصوص تھے حج کے لیے کہ لوگ ذوالقعدہ میں حج کے لیے نکلتے تھے, ذوالحجہ میں حج کرتے تھے اور محرم میں قافلے واپس جاتے رہتے تھے. تو حج اور عمرے کی عبادت کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں کسی قسم کا جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا, ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے. لیکن مشرکین مکہ نے ایک عجیب رسم اختیار کر رکھی تھی کہ وہ جب چاہتے تھے حرمت والے مہینے کو بدل دیتے تھے, تاکہ جس مہینے میں جنگ کرنا چاہیں اس مہینے میں جنگ کر لیں, رجب میں جنگ کرنا چاہیں رجب میں جنگ کر لیں, اور پھر رجب کے بعد کسی اور مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کو بدلے. فرمایا الشہر الحرام و بشہر الحرام, حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے ہی کے ساتھ ہے, اسے کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن والحرمات و قصاص, اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی بدلہ لیا جائے گا. اگر کسی نے اے مسلمانوں تم پر حملہ کر دیا حرمت والے مہینے میں, تو پھر تم بھی اس کا لحاظ مت کرو, پھر تم بھی اس سے بدلہ لو. فمن اعتدى علیکم, تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر, فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, تو تم بھی اس سے ویسا ہی بدلہ لو جیسی کہ اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ, البتہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو, تم حرمت والے مہینے میں جنگ کا آغاز نہ کرنا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد, اس کی نصرت وہ متقیوں کے ساتھ ہے. اب جب جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے گا, ہتھیاروں کے لیے, مجاہدین کی سواریوں کے لیے, خوراک کے لیے, دواؤں کے لیے. لہذا اب جنگ کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. اگر تم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم سے مال کے بارے میں پوچھے گا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اگر بخل کیا, کنجوسی کی, یا مال کو تم نے غلط مصارف میں خرچ کیا, تو گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اپنی کمائی سے ہلاکت میں ڈالا. تو فرمایا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اگر جہاد نہیں کرو گے, دشمنوں سے مقابلے کے لیے وسائل فراہم نہیں کرو گے, تو دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے, تمہیں ہلاک کر دیں گے. تو فرمایا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک مت کرو. اور اسی سے پھر خودکشی کی بھی مذمت اور حرمت آتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کیا جائے, خودکشی نہ کی جائے. خودکشی کی موت حرام ہے. اور خودکشی کی ایک صورت وہ ہے جو کہ اس زمانے میں بدقسمتی سے تمباکو کے استعمال کے شکل میں سامنے آئی ہے. خاص طور پر یہ جو سگریٹ کا استعمال ہے، گٹکے کا استعمال ہے یا نسوار کا استعمال ہے، اب میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمباکو چاہے وہ دھوئیں کی صورت میں اندر لے جایا جائے، چاہے وہ چبا کر اندر لے جایا جائے، اور چاہے وہ نسوار کی صورت میں کچھ اس منہ میں رکھ کر تھوک دیا جائے اور کچھ نگل لیا جائے، تمام صورتوں میں اس کے استعمال سے 17 قسم کا کینسر ہوتا ہے. تو گویا تمباکو کا استعمال یہ ایک قسم کی خودکشی ہے. اور بدقسمتی سے آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ایسی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی سے یہ تمباکو خریدتی ہے، اسے استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو گویا ہلاکت میں ڈالتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سمجھ عطا فرمائے. بر صغیر کے علماء وہ تو تمباکو کے استعمال کے حوالے سے ابھی تک کوئی حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن عالم عرب میں بہت سارے علماء اکرام فتویٰ دے چکے ہیں کہ تمباکو کا استعمال بھی حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کم از کم ہر ایسی چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں شک بھی پیدا ہو جائے. ظاہری بات ہے جب کچھ علماء نے حرام قرار دے دیا تو اب تمباکو کے استعمال میں شک تو پیدا ہو گیا، ایک چیز مشتبہ ہو گئی، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، وآحسنو اچھے کام کرو، نیکی کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اسی طریقے پر بجائے اس کے کہ تم اپنے پیسے کو برباد کرو تمباکو کے استعمال میں، اسی پیسے سے اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے کر آؤ. 1200-1300 روپے غریب آدمی خرچ کر دیتا ہے، پھونک دیتا ہے سگریٹ کے استعمال میں اور اپنے لیے ہلاکت کا سامان کرتا ہے. اپنے بچوں کو بھی اگر وہ ان کے سامنے سگریٹ پیتا ہے اور ان کو بھی دھواں پہنچاتا ہے تو اس پیسیو اسموکنگ کے بھی نقصانات ہیں. یہی پیسہ اگر وہ خرچ کرے بچوں کے لیے اچھے غذا کی فراہمی میں تو اللہ اس کو اجر دے گا. فرمایا نیکیاں کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اب اس کے بعد حج اور عمرے کے حوالے سے احکامات آ رہے ہیں. جنگ کے ذکر کے فوراً بعد کیوں احکامات حج اور عمرے کے؟ کہ اس وقت جنگ کا اولین مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا، بتوں کی گندگی سے پاک کرنا. لہذا جنگ کا حکم آیا، اب حج اور عمرے کا حکم. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور پھر اگر تم روک لیے جاؤ، تم گھر سے نکلے تھے احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے یا امن و امان کا مسئلہ ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، نہیں جا سکے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو بھی آسانی سے میسر ہو قربانی وہ پیش کرو اور اس قربانی کے جانور کو حرم کی طرف بھیج دو تاکہ وہاں جا کر وہ حدود حرم میں قربان کیا جائے. جو جانور حدود حرم میں قربان کیا جاتا ہے وہ حدی کہلاتا ہے، اور جو جانور کہیں بھی قربان کیا جائے جیسے عید الاضحیٰ پر ہم گھروں میں کرتے ہیں وہ قربانی نسک کہلاتی ہے، انا صلاتی و نسکی. تو فرمایا کہ جو بھی میسر ہے قربانی کے جانور میں سے وہ آگے بھیج دو. ولا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور اپنے سروں کو حلق نہ کراؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی منزل پر پہنچ نہ جائے. فمن کان منکم مریضن، تو جو کوئی تم میں سے ہو جائے بیمار، او بہی عزم مر راسہی، اور یا یہ ہے کہ اس کے سر میں تکلیف ہو اور اس کو قربانی کے جانور کے ذبح ہونے سے پہلے اپنا سر حلق کرانا پڑے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ففدیۃٌ من صیامٍ، تو پھر فدیہ دینا ہوگا روزوں کی صورت میں، یعنی 3 روزے رکھنے ہوں گے. اگر جانور کے قربان ہونے سے پہلے سر حلق کرایا تو پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے. او صدقۃٌ، یا کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. فقہاء نے لکھا ہے کہ 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا. او نسکٍ، اور یا یہ ہے کہ کوئی قربانی اپنے مقام پر ہی، اپنے گھر پر ہی پیش کرنی ہوگی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن و امان کی صورت میں آ جاؤ، ہنگامی صورتحال ختم ہو جائے، تو پھر تم ظاہری باتیں جا سکتے ہو، عمرہ اور حج کر سکتے ہو. اب وہاں پر بھی فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی بھی عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لے حج کے ساتھ، یعنی ایک ہی سفر میں حج تمتع کرے، ایک احرام کے ساتھ عمرہ کرے اور پھر دوسرے احرام کے ساتھ حج کرے، یا حج قران کرے، ایک ہی احرام میں حج بھی کر لے عمرہ بھی کر لے، تو جو بھی حج اور عمرہ ایک ساتھ ایک سفر میں کرے اسے کیا کرنا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي، تو پھر جو بھی میسر و قربانی میں سے وہ پیش کرے، فَمَن لَمْ يَجِدْ، اور جس کے پاس قربانی پیش کرنے کی مالی گنجائش اور حیثیت نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، یعنی 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے، 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے، اس روز حاجی کو روزہ نہیں رکھنا، اس روز تو اسے وقوف عرفہ کرنا ہے اور اس روز اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے، اس روز تو اس کو چاہیے کہ وہ ساری توجہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرنے میں گزارے، لیکن جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ بڑی فضیلت والا ہے، امید ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حاجی 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے 3 روزے رکھ لے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے تم رکھو جب کہ تم اپنے گھر واپس لوٹ آؤ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 مکمل روزے ہو گئے، یہ اس کے لیے ہیں کہ جو قربانی کرنے کی مالی حیثیت نہیں رکھتا، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ سہولت ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی ان کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، وہ آفاقی ہے، باہر سے آیا ہے، تو وہ تو سہولت حاصل کر سکتا ہے حج اور عمرے کی ایک ہی سفر میں، لیکن جو لوگ مسجد حرام کے پاس رہتے ہیں وہ حج کے دنوں میں صرف حج کریں گے عمرہ نہیں کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے، الحج اشہر معلومات، تو حج تو ہے معلوم مہینوں کا، حج کے مہینے معلوم ہیں ہمیں، کہاں سے معلوم ہوئے، اللہ کے رسول کے ارشادات سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہمیت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ارشادات نبوی کی، حج کے مہینے ہیں شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، اگر کسی نے حج کے لیے شوال سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر احرام باندھنا ہی ہے تو شوال سے احرام باندھا جائے گا، تو حج کے مہینے تو معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے، حج کا ایک فیصلہ کر لے، اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں، فرمایا فلا رفسا، تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے حجاب نہ ہو، یعنی حالت احرام میں بیوی کے ساتھ تعلق بنا ہے، اور اسی سے یہ مراد بھی ہے کہ کسی قسم کی جنسی بہائی والا کوئی بھی کام نہ کرے، کوئی ایسی بات بھی نہ کرے کہ جس سے جنسی جذبات ان میں کوئی تحریک اور اشتعال پیدا ہو، نمبر 2 ولا فسوقا، اور نہ ہی پھر حج کے دنوں میں کسی قسم کا اور کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران لڑے، ظاہری بات ہے ایک ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، تو اس وقت صبر کرنا پڑتا ہے اور اپنی رائے اور اپنی مرضی اپنی خواہش کو دبانا پڑتا ہے، فرمایا کہ حج کے دنوں میں جھگڑا بھی نہ کرے، نمبر 4 وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی بھلائی کے کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، مراد یہ کہ دکھاوا نہ کرو، ڈھنڈورا نہ پیٹو، اپنے نام کے ساتھ حاجی مت لگاؤ، تم نمازیں پڑھتے ہو کبھی تم نے کہا ہے کہ نمازی فلاں صاحب، تم زکوٰۃ دیتے ہو کبھی تم نے کہا ہے زکاتی فلاں صاحب، او بھائی نماز فرض ہے تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، زکوٰۃ فرض ہے تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، ایسے حج بھی فرض ہے، تو لہذا اپنے حج کا ڈھنڈورا نہ پیٹو، جو بھی تم خیر کے کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور نمبر 5 وَتَزَوَّدُوا، اور زادِ راہ لیا کرو، حج کے سفر میں کسی اور پر بوجھ نہ بنو، اپنا پورا خرچہ خود ساتھ لے کر جاؤ، ایک شخص امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں جا رہا تھا حج کے قافلے کے ساتھ بالکل خالی ہاتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس زادِ راہ نہیں ہے، اس نے کہا میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، امام صاحب نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، قافلے کے ساتھ مت جاؤ، بالکل تنہا جاؤ، پھر مانیں گے اللہ پہ توکل کیا ہے، جا رہے ہو قافلے کے ساتھ، اور خالی ہاتھ جا رہے ہو، بعد میں قافلے والوں کو پریشان کرو گے، ان سے مانگو گے. تو فرمایا وتزودوا، اور راستے کا خرچ لو، فإن خیر زاد التقوى، اور بہترین زاد راہ تو تقوی ہے. یہ تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا احساس، یہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. وتقون یا اولی الالباب، تو میری نافرمانی سے بچو اے عقل مندو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل حج کے سفر میں تلاش کرو. یعنی اگر سفر حج کے دوران کچھ تجارت اور کاروبار بھی کر لیا جائے تو منع نہیں ہے. مقصود کاروبار نہ ہو، زیادہ توجہ حج اور اس کے ارکان پر ہو، لیکن ایک سائیڈ ایکٹیویٹی کے طور پر اگر انسان اپنے ساتھ کو مال تجارت لے لے اور وہاں پر جا کر کاروبار بھی کر لے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو، حج کے ارکان میں پھر یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حجاج جاتے ہیں منا، اور پھر 9 ذی الحجہ کو وہ جاتے ہیں عرفات، اور عرفات میں وقوف کے بعد پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے واپس مزدلفہ آتے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم عرفات جا کر واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس، یعنی وہ منا میں ایک پہاڑی کا نام تھا مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام تھا مشعر حرام، اور وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے. تو فرمایا کہ مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. رات اب گزارنی ہے عرفات سے واپسی کے بعد مزدلفہ میں، اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہیں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں. سرداران قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر عرفات میں نہیں جائیں گے، ہم تو حدود حرم تک رہیں گے. اللہ نے ان کے تکبر کو توڑا اور عرفات کو حج کا لازمی رکن قرار دیا. اگر عرفات میں کوئی شخص نہیں پہنچا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں. باقی ارکان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے، کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن عرفات ہی اصل رکن ہے حج کا. فرمایا وہیں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو تاکہ اگر ارکان حج کی ادائیگی میں، مناسک کی ادائیگی میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے تمام ارکان مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہ اشارہ ہے اب منا میں اللہ کا ذکر کرنے کی طرف. حج کے تمام مناسک ادا ہو گئے، 8 ذی الحجہ کو منا میں گئے، منا میں 5 نمازیں پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 ذی الحجہ کی، اور 9 ذی الحجہ کی پھر فجر بھی پڑھی. اب وہاں سے چلے گئے عرفات، عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد فجر پڑھ کے وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے شیطان کے قریب جا کے جمرات پر وہاں رمی کی، پھر اس کے بعد قربانی پیش کی، سر حلق کرایا، اور اس کے بعد عام لباس میں آ کر جا کے طواف زیارت کیا، تو گویا حج کے مناسک مکمل کر لیے. اب اس کے بعد منا آنا ہے، اور اس کے بعد مسنون یہ ہے کہ منا میں 3 دن کا قیام کیا جائے. اب وہاں پر 3 دن صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے کہ زوال کے بعد جا کر جمرات پر تینوں شیطانوں کو ساست کنکریاں مارنا. باقی وہاں پر انسان کے پاس وافر وقت ہے، اور اس نے وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو فرمایا کہ اب حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد منا کی وادی میں آؤ، اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اور پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تمہارا یاد کرنا ہوتا تھا اپنے باپ دادا کو. دور جاہلیت میں لوگ منا کے میدان میں پھر محفل جماتے تھے اور اپنے بزرگوں کے بڑائیاں اور ان کے قصے کارنامے بیان کرتے تھے. فرمایا کہ یہ وقت بزرگوں کے کارنامے بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے. او اشدہ ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اب چونکہ منا میں انسان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، دعاؤں کا، اب وہاں پر دعائیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. فرمایا فمن الناس من یقول، تو لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یوں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں عطا فرما، بدنصیب وہاں جا کر بھی دنیا ہی کا طلبکار ہے. فرمایا وما له فی الآخرة من خلاق، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یوں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہم تجھ سے کوئی معین چیز نہیں مانگ رہے، تو جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. وفی الآخرت حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. کتنی جامع دعا ہے، دنیا کی ساری بھلائیاں بھی مانگ لیں، آخرت کی ساری بھلائیاں بھی مانگ لی، اور جہنم جیسی ہولناک چیز سے پناہ بھی مانگ لی. اللہ ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہوگا ان کی کمائی میں سے، صرف دعاؤں سے بات نہیں بنیں گی. ایسے لوگ جو بھی محنت کریں گے اور جو بھی قربانیاں دیں گے دین کی خاطر مال اور جان کی، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس میں سے حصہ دے گا، اس لیے کہ یہ دنیا صرف دنیا کے نہیں، یہ آخرت کے بھی طلبگار ہیں. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب کرنے والا ہے. وذکر اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ تعالی کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں. مسنون یہ ہے کہ 3 دن تک منا میں قیام کیا جائے، اللہ کے رسول نے 3 دن قیام فرمایا تھا. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو کوئی 2 دن میں جلدی کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں. کوئی کسی کی ہنگامی صورت ہے اور اس کو جلدی آنا ہے، تو 2 دن منا میں قیام کرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جانا پڑے گا منا کی وادی سے. نہیں نکل سکا، اب اسے پھر رکنا پڑے گا اور 3rd دن بھی اس کو وہاں پر لگانا پڑے گا. ومن تاخرا، اور جو کوئی بھی تاخیر کرے، پورے 3 دن لگائے، فلا اسما علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا، مگر اس کے لیے جو اس دوران تقوی پر کار بند رہا. یہ نہ ہو کہ منا کی وادی میں بھی انسان اللہ کے ذکر کے بجائے ادھر ادھر گھومتا رہے اور گپ شپی کرتا رہے. اس کے لیے جو کہ اس دوران اللہ کا ذکر کرتا رہا، دینی کام کرتا رہا، اپنے علم اضافے کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، دینی محفلیں منعقد ہوتی رہیں، وعظ و نصیحت ہوتی رہی، دعائیں کرتا رہا. وَاتَّقُوا اللہ، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اب جیسے 2 کردار آئے، ایک دنیا کا طلبگار ہے، ایک آخرت کا طلبگار ہے. اب 2 کرداروں کا بیان آ رہا ہے، ایک فسادی کردار اور ایک اللہ کا محبوب کردار. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات، اے نبی، دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی متاثر کرتی ہے، باتوں میں دل موہ لیتا ہے اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں کھا کھا کر بتاتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے کہہ رہا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ شدید قسم کا جھگڑالو ہے حقیقت کے اعتبار سے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب بھی وہ والی بنایا جاتا ہے، وہ با اختیار پاتا ہے زمین میں، صاف الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد مچائے اپنے اختیار کو لوٹ مار کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ برباد کرتا ہے کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت نفس اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے برعکس اچھا کردار. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ میں یہی کردار عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں، کھپا دیں، اپنا مال بھی لگائیں اور اپنی جان بھی لگائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔